وائس آف امریکہ کے پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب ہم آج آغاز کریں گے ایک ایسی خبر سے کہ جو آپ سن بھی چکے ہیں. پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ رینجرز کا دائرہ کار پنجاب کے دارالحکومت تک وسیع کیا جائے کیونکہ وہاں بقول ان کے ٹارگٹ کلن کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں. انہوں نے لاہور میں اپنی پارٹی کے مرزا تنویر کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس پاکستان مسلم لیگ نون کا ملیٹنٹ ونگ بن کر رہ گئی ہے. انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں ایک نوجوان وکیل فہد ملک کے مافیا کے ہاتھوں قتل کا بھی حوالہ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پیغام ٹویٹ کیا ہے اس کے کیا ریزنز ہیں اور زمینی حقائق اس کی کس حد تک حمایت کرتے ہیں ان کے مطالبے کی. ہمارے ساتھ ممتاز تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر صاحب موجود ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جو مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا, آپ کے خیال میں یہ کس حد تک حقیقت پسندانہ ہے اور کیا واقعی اس کی ضرورت ہے؟
دیکھیے جی, یہ مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے. عمران خان جو کر رہے ہیں
جی,
اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیاستدان جو ہیں اور بہت ساری آوازیں بلوچستان اور کراچی سے بھی اٹھتی ہیں کہ کیا یہ رینجرز جو ہیں صرف ان علاقوں کے لیے ہیں اور پنجاب میں کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ہے. دوسری, پنجاب کے بارے میں خاص طور پہ صدرن پنجاب جو ہے وہاں پہ دہشت گردی اور ریکروٹمنٹ آف طالبان کا سلسلہ کافی دیر سے خبروں میں ہے لیکن کوئی ایکشن وغیرہ نہیں ہوا ہے. لاہور میں بھی ایک ایسی دہشت گردی ہوئی تھی جیسی کہ ابھی کوئٹہ میں ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد ایک اور بھی ہوئی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دہشت گردی کے واقعات لاہور میں ہوئے ہیں لیکن نتیجے میں رینجرز جو ہیں وہ نہیں آئے ہیں. ابھی کوئی 3 ماہ پہلے چھوٹو گینگ کا واقعہ بھی ہوا ہے جہاں پولیس اریسٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن نہیں کر پاتی تھی, پھر رینجرز اور فوج کو ساتھ طلب کیا گیا اور انہوں نے کاروائی کر کے ان لوگوں کو اریسٹ کیا, لیکن وہ مقدمہ بھی سرد خانے میں ہے اور اس کے پہ بھی کوئی کاروائی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو اگر معروضی حالات جو ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں تو پنجاب کی صورتحال اور بالخصوص آج کل جو ایک نئی لہر چلی ہوئی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں, اور ابھی میں بیان دیکھ رہا تھا الہی صاحب کا, پرویز الہی صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ صرف لاہور میں 200 بچے جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہے اور یہ جو ایلیگیشن ہے کہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ونگ آف دی نواز لیگ ہے, یہ بھی بات تواتر سے کہی جا رہی ہے اور اس میں شاید کچھ حد تک سبسٹنس بھی ہو. تو دوسرا سوال جو اس حوالے سے اٹھتا ہے کہ حالات پنجاب کے جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں بلکہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں, اور شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں بھی رینجر آپریشن ہونا چاہیے لیکن بوجود نہیں ہو رہا ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی آئینی حیثیت کیا ہے. اب سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ خالی نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی رینجرز وہاں آپریٹ کرتے رہے ہیں.
صحیح جی.
تو اب جب تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے نیشنل ایکشن پلان پہ ایگری کیا تو ود ان دی فریم ورک اینڈ امبریلا آف نیشنل ایکشن پلان تو رینجرز جو ہیں وہ آپریشنز کر رہی ہیں سندھ میں بھی اور بلوچستان میں, لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ رکھنا اندازی جیسے کچھ 3 مہینے کی ہوتی ہے پھر وہ رکھنا ڈال دیتے ہیں, پھر 3 مہینے کی ہوتی ہے وہ رکھنا ڈال دیتے ہیں. تو وہ اب جو نیشنل ایکشن پلان ہے جو وہ کہ یا تو اس کو غیر آئینی کہہ دیں, اور اگر وہ آئینی ہے اور سب کی مرضی سے ہوا ہے اور اس کی لیگل بیکنگ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں صرف 2 صوبوں میں ہے, پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ اور عمران یہ بات بھی کہتے ہیں کہ کے پی کے میں بھی اگر ضرورت ہے تو وہاں بھی آپریشن, اور وہاں تو آپریشن مختلف طریقے سے ہو رہا ہے, ضرب عضب اور اس کے ساتھ مختلف قسم کی مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں. تو اس سے جو ایک تاثر مل رہا ہے اور بحث جو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ادارے جو ہیں کیا وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ رینجرز کو جب بلانا پڑتا ہے تو وہ اس بات کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کے ادارے جو ہیں جس میں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی.
جی ہاں, اصل میں میرا ایگزیکٹلی جو سوال تھا آپ سے یہاں پر وہ یہی سوال تھا آپ سے پروفیسر صاحب, میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ سندھ میں بھی پولیس موجود ہے اور بڑی تعداد موجود ہے, پنجاب میں بھی پولیس موجود ہے, تو یہ ادارے جو ہیں یہ فعال کیوں نہیں بنائے جاتے بجائے اس کے کہ آپ بار بار فوج کو بلائیں, رینجرز کو بلائیں؟
یہ دیکھیں نا, یہ عجیب و غریب قسم کی ایک سول ملٹری ٹینشن چل رہی ہے کہ ایک طرف اپنے ادارے جو کہ ان کے کنٹرول میں ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس جو ہے وہ الیکٹڈ سول گورنمنٹ کا کام ہے, اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں, اور بھرتیاں جو ہیں وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہیں, پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے, ریکروٹمنٹ جو ہے وہ نان میرٹ پہ ہو رہی ہے, پرسنلائزڈ اپوائنٹمنٹس کی جا رہی ہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیں گے تو ادارے جو ہیں وہ صرف آپ کے ویمز اور آپ کا ایجنڈا جو بھی ہے اچھا اس کے حساب سے کام کریں گے, تو نتیجہ بھی یہ نکل رہا ہے کہ ادارے فعال نہیں ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہت حد تک خراب ہو چکی ہے, اور لوگ اب جس طریقے سے سہم کے رہ رہے ہیں لاہور شہر میں, خاص طور پہ پیرنٹس جو ہیں کہ بچے جو ہیں ان کا کیا ہوگا اگر وہ چلے جائیں, تو آپ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو ایسی صورت حال میں اگر رینجرز کی ضرورت ہے اور آپریشن اور نیشنل ایکشن پلان اس کی اجازت دیتا ہے تو میرا خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر دوسرے دو پروونسز میں ہو رہا ہے تو پنجاب جس میں کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. تو اس پہ ایک جو دوسری بحث اس کی ڈائمینشن کی ہے کہ یہ جو فیلئر ہے انسٹیٹیوشنز کا اور بگڑتی ہوئی صورتحال کا, اور آپ کا طرف کرتے ہیں رینجرز کو یا فوج کو حالات سے نمٹنے کے لیے, تو ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ سافٹ کو جو ہے وہ تو آلریڈی ہوا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے خود ایبڈیکیٹ کر دیا ہے, دستبردار ہو گئے ہیں معاملات کو دیکھنے اور ان کو حل کرنے کے جو مشکلات ہیں. تو آپ ہر چیز کا مداوع جو ہے وہ فوج اور رینجر سے لیتے ہیں.
Exactly.
اگر آپ نے رینجرز اور فوج کو ہی ہر وقت بلانا ہے تو آپ کس مرض کی دوا ہے؟
اچھا میں یہ چاہتا ہوں پروفیسر صاحب,
یہ اٹھائی نہیں جا رہی ہے کہ سول حکومت کو کنفرنٹ کیا جائے کہ بھئی یہ آپ کی ڈومین ہے, آپ اس میں کام کریں, اس میں بہتری لائیں, انسٹیٹیوشن کو فعال کریں اور جو بگڑتی ہوئی صورت حال ہے اس کو روکیں ہیں اور اس کو امپروو کریں.
اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ پنجاب کے جو سینئر منسٹر ہیں اور وزیر قانون بھی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے عمران خان کے اس مطالبے کے جواب میں جو بات کہی ہے, میں چاہتا ہوں ذرا سا اس کو سن لیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا.
ان کا بیان جو ہے یہ انتہائی بے بنیاد اور حقائق کے برعکس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قتل کے واقعے پہ وہ افسوس کے لیے گئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے, وہ قتل جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے بلکہ وہ ایک پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے. اس میں پہلے سے فریقین کے درمیان مقدمے بازی ہے, قتل کے مقدمات ہیں اور باقاعدہ نامزد ملزمان کے خلاف پرچہ درج ہے جس کو پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ یعنی ایک دو دنوں میں بھرپور کوشش سے پولیس ان کو گرفتار کر لے گی. ٹارگٹ کلنگ کا کوئی واقعہ الحمدللہ پچھلے 6 ماہ سے نہ کوئی یعنی فرقہ وارانہ وجہ سے, نہ کوئی سیاسی وجہ سے کوئی واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا, اور کالعدم تنظیمیں جو ہیں ان کے خلاف جتنا بے رحمانہ ایکشن جو ہے وہ پنجاب تھرو آؤٹ پنجاب ہوا ہے اس کی مثال جو ہے وہ ملک کے کسی دوسرے حصے میں نہیں ملتی, اور پچھلے 6 ماہ میں تقریباً 149 بلیک ٹیررسٹ, یہ ایک خاص لفظ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسے ٹیررسٹ جو کسی نہ کسی واقعے میں ملوث ہوں اور جن کے سر کی قیمت ہو, وہ ہلاک ہوئے ہیں اور تقریباً 200 کے قریب جو ہے وہ گرفتار ہو کے اس وقت جو ہے وہ مختلف ہائی سیکورٹی جیل اور جو ہے وہ حوالات میں. تو اس سے بڑا ایکشن جو ہے اس کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے یعنی سیاسی ذاتی مقاصد کی خاطر جو ہے وہ قومی ایجنڈے کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کنفیوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں, اور اسی طرح کا بیان جو ہے وہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے انہوں نے ڈال دیا ہے.
اچھا, اس اسسمنٹ سے آپ کس حد تک کریں گے کہ اتنا روتھ لیس ایکشن کرمنلز کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف اور کبھی بھی نہیں ہوا اور کہیں بھی نہیں ہوا جتنا پنجاب میں ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ, کیا کمنٹ کریں گے؟
میرا خیال ہے یہ بات درست ہے, پنجاب میں کوئی خاص ایکشن کبھی نہیں ہوا ہے. ہمارے ہاں اتنے واقعات ہوئے ہیں, سلمان تاثیر صاحب کا بیٹا جو ہے وہ اغوا ہوا, ان کا خود قتل ہوا, اور بے شمار ایسے واقعات ہیں جو پنجاب میں رونما ہوئے ہیں, لیکن آج تک نہ تو کوئی پکڑا گیا. وہ قادری کی البتہ فوج نے کام دکھا کے اس کو کیسر کردار تک پہنچا دیا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 149 کہاں ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں, کہاں ان کی ایف آئی آر ہے, کہاں ان کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے, ہمیں آج تک نہیں پتا. 3 مہینے سے چھوٹو گینگ کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, ان کا ٹرائل ابھی تک نہیں ہے. وہ کیا ہے, ان کا کیا ہوگا, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. تو یہ ایک ہشش کی جو ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ نے, اور گفتگو جو ہے, اب کتنے منسٹرز ہیں جن کے نام ایف آئی آر میں درج ہیں, تو جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ اگر آپ کا نام ہو جائے تو آپ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ آپ اپنا نام آپ کا کلیئر نہیں ہوتا آفٹر ٹرائل. لیکن ہمارے یہاں تو اس قسم کی روایات جو ہیں اور اس قسم کی ویلیوز جو کہ جمہوریت سے منسلک ہیں, اچھا ان کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ بیان دیتے ہیں اور ان لوگوں کے ذریعے یہاں کا نیریٹو چل رہا ہے جن کے اوپر خود الزامات ہیں کہ انہوں نے یہ جنہوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں.
اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کی کاروائیاں ہونی چاہیے, ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے ان کی پاورز کو, ان کی پریزنس کو بیونڈ سندھ اینڈ بلوچستان, پنجاب میں بھی, وہ ایک درست اور جائز اور حالات کے مطابق مطالبہ ہے؟
میرا تو یہی خیال ہے کہ پنجاب کے حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر نہیں ہیں. ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں کی فضا جو ہے وہ کافی بھاری ہے اور حالات اچھے نہیں ہیں, اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ یہاں بھی کوئی سرجیکل آپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور اگر ضرورت ہے رینجرز کی بلانے کی تو ان کو ضرور بلانا چاہیے تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتری کا رخ اختیار کریں, کیونکہ اس طرح حالات کو مزید خراب کرنا جو ہے, اچھا یہ تو کسی کے حق میں نہیں ہے, نہ فوج کے حق میں نہ ان حکمرانوں کے حق میں ہے. اس لیے بہتر یہی بات ہے کہ بیشتر سے کہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں, آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں اور اس سچویشن جو ہے اس کو اریسٹ کریں. تو اس لیے میرے خیال میں عمران خان صاحب کا, خالی عمران کا تو یہ ڈیمانڈ نہیں ہے, سندھ والے بھی یہی کہتے ہیں, چانڈیو صاحب جو ہیں وہ روز یہی بات کہتے ہیں کہ پنجاب والے کوئی ان کو خاص فرشتے ہیں کہ ان کے یہاں رینجرز نہیں جا سکتی ہے. بلوچستان والے بھی یہ کہتے ہیں, اور بھی سیاستدان یہ بات کہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل یا انلیگل چیز جو ہے, اچھا وہ بھی نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں آپریشن نہیں ہو رہا؟ ٹارگیٹ کلنگز بھی ہیں, اریسٹ بھی ہیں, بم بلاسٹ بھی ہیں, تو پھر سوال یہ ہے کہ معاملات بہتر نہیں ہو رہے ہیں اور معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں بھی کوئی تھوڑا بہت کامن آپریشن, جیسے کہ آج کل کچھ اسکولوں کے ارد گرد انہوں نے کوئی آپریشن شروع کیے ہیں کامن آپریشن, تاکہ جو اغوا کاری کے معاملات جو ہیں اچھا ان پہ قابو پایا جا سکے. تو اسی طرح باقی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہاں تنظیمیں ہیں جن کو آپ نے غیر قانونی بھی قرار دیا ہوا ہے لیکن ان کے آفیسرز ہیں, لشکر جنگی کے ساتھ لنکیجز ہیں, اچھا تو یہ ساری ایک تاریخ ہے. اچھا اس سب چیز کو جھٹلا دینا کہ جی ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے, الیکشنز میں بھی آپ جو ہیں ان کے ایل آئی تھے, سپورٹ وہاں دیتے تھے, آپ خود جا کے وہاں مل کے آئے ہیں, تو یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں. وہ اس سے انکار کرنا اور اس سے منہ پھیر لینا اور آنکھیں بند چرانا جو ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے
جی.
اور دیکھنا تو یہ ہے کہ بنحیث القوم اس ملک میں حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کوئی بھی کاروائی جس سے کہ حالات بہتر ہو شارٹ آف اے ملٹری انٹروینشن وہ کرنی چاہیے, اور جمہوریت تبھی بہتر ہوگی جب یہ ادارے فعال ہوں گے اور حالات جو ہیں بہتر ہوں گے اور لوگ جو ہیں وہ سکون کا سانس لیں گے.
بہت شکریہ پروفیسر سدھارتھ نسنی صاحب آپ کا. سامعین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو پھر آگے بڑھائیں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویلکم بیک. سامعین اب ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ حقوق انسانی سے متعلق ایک وکیل جناب ذوالفقار بھٹا صاحب نے اپیکس کورٹ میں یعنی سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن فائل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی جو مدت قیام ہے پاکستان میں, جس میں 31 دسمبر 2016 تک کی توسیع کر دی گئی ہے, اس کو اس کے بعد بھی ایکسٹینڈ کیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اطمینان کے مطابق اپنے کاروبار سمیٹ کر اپنے حالات کی درستگی کے بعد افغانستان واپس جائیں, جہاں بقول ان کے ابھی حالات اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لوگ واپس جا سکیں. ہم گفتگو کریں گے, ذوالفقار احمد بھٹا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن اس وقت انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ یہ مطالبہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے کہ ان کی مدت قیام میں توسیع کی جائے.
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اس میں کچھ وزن بھی ہے, اور وہ وزن اس لیے ہے کہ سارے افغان مہاجرین جو یہاں پر رہتے ہیں اور کچھ رجسٹرڈ اور کچھ ان رجسٹرڈ, اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں اور ان کو ان کیٹیگریز کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ سب کے لیے ایک ڈیٹ کر کے اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جائے اور ایک ہی طریقے سب کو ریپیٹریٹ کیا جائے. اور میرے خیال میں کہ پاکستان میں یہ کمزوری رہی ہے کہ انہوں نے ان کا کوئی ڈیٹا بیس تیار نہیں کیا اور ان کی انہوں نے پروفائلنگ نہیں کی ہے, اور جو درجہ بندی کرنی چاہیے تھی اور وہ ابھی تک موجود نہیں ہے, اس لیے یہ وہ پکڑ دکڑ اور پھر واپسی اور پھر ان کے کاروبار کی بات ہے, یہاں پر وہاں پر ان کے حالات کی بات ہے کہ سازگار نہیں ہے, ان کی دوبارہ وابستگی کا مسئلہ جو ہے, اور پھر یہاں پر بھی جو کچھ خلا پیدا ہو رہا ہے, کچھ زور زبردستی بھی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ رشوت اور وہ چیزیں بھی سامنے آئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی اپنی جگہ پر یا یہ بھی ابھی کہ ان کو واپس ہونا ہے ایک نہ ایک دن, وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن میرے خیال میں کہ اس معاملے کو بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ, اور دوسری بات یہ کہ انسانی حقوق کے لحاظ سے اس کو ڈیل کرانا چاہیے, اور پھر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بھی یہ ایک اہم نقطہ بھی ہے, تو اس کو دونوں ملکوں سے مل کر اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں اور افغان ریفیوجیز کی درجہ بندی کر کے اس کے مطابق ان کو اپنے ملک میں واپس جانے دیا جائے. اور باقی دو باتیں یہاں پر ہے کہ ایک تو جب یہ واپس جاتے ہیں تو ان کے لیے افغان حکومت نے یا اقوام متحدہ نے ان کے لیے ادھر کیا بندوبست کر رکھا ہے, دوسری بات جو یہاں پر جن کے کوئی کاروبار وغیرہ ہیں ان کے ان کو کتنا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا کاروبار لپیٹ لیں, اور تیسری بات یہ کہ بعض اس میں ایسے ہیں کہ جن کے علاقوں میں بہت زیادہ ان تشدد ہے, خونریزی ہے یا جنگ ہے, تو ان کے لیے ان علاقے تو محفوظ نہیں ہے, تو آئے افغان حکومت ان کے لیے کوئی متبادل محفوظ علاقے ڈھونڈیں گے, اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ آیا اتنی کیپیسٹی افغان حکومت میں یا ہمارے اس میں ہے کہ ان کو ایٹ اے ٹائم سب کو دسمبر اینڈ تک
اکوموڈیٹ کر سکے, جی
واپس بھی جانے دیا جائے اور وہاں پر سٹر بھی کرایا جائے.
اچھا
میرے خیال میں یہ مسئلہ کافی
گمبھیر
ہے, لیکن ہم نے اس کو اس طریقے سے دیکھا نہیں ہے نہ ہینڈل کیا ہے, اور جس کی وجہ سے کچھ ساتھی ہے کچھ ابہام ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ایسے خبریں بھی آ رہی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے.
اچھا
لیکن ساتھ ساتھ سب کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے.
اچھا بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو ہمارے ساتھ اگلے سیکشن میں بھی ہونا ہے, سیگمنٹ میں بھی ہونا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ذوالفقار احمد بھٹا صاحب نے. بھٹا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان نے تقریباً 3 عشروں سے زیادہ وقت سے ان کی مہمانداری کی ہے. پاکستان کے ماہرین معاشیات یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی پر ایک بہت بڑا بوجھ پڑا ہے جو ابھی تک وہ بھگت رہا ہے. اب اگر میزبان یہ کہتا ہے مہمان سے کہ صاحب اب بہت ہو گیا آپ تشریف لے جائیں اپنے گھر, تو اس میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں کہاں سے آتی ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے
جی
کہ اس خطے کی جو پالیسیاں ہیں اس میں بہت سے معاملات ایسے بھی تھے جو ہمارے پاکستان میں طے ہو رہے تھے
جی,
اور اس کے بعد جو بھی پروسیڈنگ ہوئی افغانستان کے اندر ظاہر کی بات ہے کچھ جوائنٹ ایڈونچر تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک کنٹری جو آپ کے ساتھ ہے وہاں چھوٹے بچے ہیں, خواتین ہیں, سب لوگ ہیں, اور اتنے اچھے سے اگر آپ نے رکھا موجودہ صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے افغانستان میں, وہ کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ میں سارے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بلیش کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی ہے. خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت یہ افغان مہاجرین ادھر جائیں تو اس کے چند ہی مہینوں کے بعد ایک دوسری بھیڑ آ جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے, اور اس کا جو اسٹے پاکستان کے اندر ہے اس کو کم از کم ایک سال سے زیادہ ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, تاکہ اس ویو کو جو نئی ویو اس وقت دنیا میں آ رہی ہے جو مدیش میں اسپیشل ہو چکی ہوئی ہے, پہلے اس کا انتظار کر لیا جائے. اس لیے کہ اگر یہ لوگ افغانستان چلے جاتے ہیں سب سے پہلے معاملات یہ ہیں کہ یہاں جو لوگ آئے وہ پیدا یہاں پر ہوئے, بڑے ہوئے اور انہوں نے یہاں کاروبار کیے, ان کا بہت زیادہ پیسہ انوالو ہو گیا کاروبار, اور اس کا پاکستان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر کی امپلائمنٹ کے بہت سے چانسز آئے, پیدا ہو گئے. اگر آپ ان کو جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا ناجائز فائدہ ہمارے ملک کا ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے اور ایک ماحول ہے کہ جب مشکل ہوتا ہے تو بجائے اس کو بچانے کے لوگ اس کو اور زیادہ اس کو وکٹمائز کرتے ہیں اور ایکسٹارشن کر چلے جاتے ہیں.
اچھا بٹا صاحب, ایک سوال میرا آپ سے اور ہے, ظاہر ہے آپ کا تعلق ہیومن رائٹس سے ہے, آپ سے میرا ایک سوال یہ اور ہے, ہیومن رائٹس سے آپ کا تعلق ہے کہ پڑوسی ملک ایران میں بھی یہ پناہ گزین گئے تھے, انہوں نے ان کو اس طرح سے رکھا کہ جب چاہیں ان کو نکال دیں, حالانکہ ابھی تک وہاں پر بھی موجود ہیں. پاکستان میں تقریباً جتنے رجسٹرڈ ہیں اس سے زیادہ ان رجسٹرڈ ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں یا پاکستان کی اکانومی کے لیے برڈن ہے؟ یہ
بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی ایسا کام نہیں ہوا کہ یہ اپنے پر بوجھ ڈالیں. جب بھی پاکستان نے کسی کو فیسیلیٹ کیا تو اس نے یونانوں سے یا امریکہ سے کہیں نہ کہیں سے پیسے لیے. یہ جو تاثر ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ پاکستان پہ دباؤ, میں سمجھتا ہوں ایسا دباؤ نہیں ہے, پہلے بھی یونانوں نے پاکستان کو خاصا پیسہ دیا, فورن کرنسی سے پیسہ آیا, اور یہ افغان پاکستان میں کاروبار کرتے انہوں نے خود سے بہت سی جائیدادیں خریدی, بہت کاروبار شروع کیے ہیں, اور اگر ان کو آل آف سڈن آپ پش کریں گے, مجبور کریں گے, تو جو ایکسپلائٹیشن شروع ہو گئی ہے اور بہت سے لوگوں کو موقع ملے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کا شہری ہو, اگر ایک اس نے کسی جگہ اپنے کاروبار کو شروع کیا ہے اور 25-30 سال لگا کے اسٹیبلش کیا ہے, تو اس کو آپ سڈنلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چھوڑیں اور جائیں. اور ایک بات اپنے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو پاکستان کو ویسٹرن کنٹریز میں تو نہیں ہے, یہاں کی پولیس کے یہاں کے اداروں کے جو حالات ہیں وہ کسی پر ڈپینڈ نہیں ہے کہ ان کے خود جرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں اور ایسے موقعوں کے اوپر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ خبریں آ رہی ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ایک بڑے اکاؤنٹ بھی پچھلے دنوں اپنے اس کے اندر بھی انہوں نے 7/8/2016 کا جو سنڈے کا جو ڈاؤن ہے اس میں آیا, اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی.
اچھا جی, بٹا صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, بٹا صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, اور شاید وہاں تھنڈر اسٹارم آیا ہوا ہے اسلام آباد میں. میرے پروڈیوسر آپ کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. ان دا مین ٹائم بریگیڈر سعد نذیر صاحب, یہ فرمائیے آپ مجھے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ یا وزیر داخلہ کا بیان آپ سن چکے ہیں, کے پی میں بھی یہ صورتحال ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے, جو پبلک ہے عام پبلک ہے وہ بھی پریشان ہے, تو کیا ان حالات میں وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آئے تھے بطور مہمان وہ واپس چلے جائیں اپنے ملک کو؟
یقینی طور پر, کیونکہ یہ ان کا وہ ملک تو نہیں ہے, اور جب وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ریفیوجی کے لیے بھی ایک قانون ہے, اور اور باقی جو لوگ جس غرض کے لیے تجارت کے لیے باقی چیزوں کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے بھی ایک قانون ہے, کچھ دستاویزات ہوتے ہیں, کچھ اس ملک کا قانون ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور پناہ گزینوں کے لیے تو ایک خاص قانون ہے کہ یہ پناہ گزین کے طور پر رہیں گے. لیکن چونکہ ان کا تقریباً یہ آلموسٹ دوسری تیسری نسل چل رہی ہے, بعض لوگوں کی انہوں نے شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں, انہوں نے بزنس یہاں پر قائم کیا ہوا ہے, اور ان کے علاوہ ان کی رشتہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں, تو میرے خیال میں کہ ان کو انسانی ہمدردی کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے تناظر میں بھی ان کو دیکھنا چاہیے, ان کے پڑوسی پن کے رشتے کے طور پر بھی ان کو دیکھنا چاہیے
جی.
اور اس کے علاوہ افغان حکومت کو بھی کہ ان کے شہری ہیں, ان کے لیے انہوں نے یہ 35 سال میں کیا کر رکھا ہے کہ یہ واپس نہیں جا رہے ہیں, ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کی, کیونکہ وہاں پر بہت انٹرنیشنل فنڈنگ ہوئی افغانستان میں
جی.
وہ اس میں سے اگر کچھ ایسا ان کے لیے مختص کر لیتے اور کچھ ایسے بستیاں بناتے, کچھ شہر بناتے, کچھ روزگار کے مواقع, تعلیم وغیرہ صحت کی کر لیتے تو میرے خیال میں بہتر ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو دوسرے ملک میں بینک کر کے ان کو واپس نہ لینا, یہ بھی ایک زیادتی ہے.
اچھا جی,
بات یہ بھی ہے کہ جو افغان مہاجرین ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی یا تو اگر ریفیوجی ہے تو پھر ریفیوجی کی طرح رہنا ہے, اور اگر آپ کو یہاں کے مطلب یہاں کی حکومت اگر آپ کو 35 سال بعد کہہ رہے کہ واپس جائیں تو پھر تو خوشی جائے اور شکر گزار ہو کر جائیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا وقت دیا اور ہمیں اپنے
اکوموڈیٹ کیا. جی بالکل صحیح ہے. اچھا بھٹا صاحب جی,
کہ پاکستان بھی جو انتظامی ہے اس کو اس طریقے سے رخصت کرے کہ ان کے دلوں میں کوئی قدورت نہ ہو اور ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو تاکہ یہ رشتہ برقرار رہے.
اچھا بھٹا صاحب, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں آپ گئے ہیں اور وہاں سے نہیں ملتا آپ کو آرڈر اس سلسلے میں, یہاں کا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوتا, تو آپ کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں اس کے لیے؟
بات یہ ہے کہ جس وقت اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کس انداز میں لیتی ہے
جی.
کیونکہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے دباؤ بھی ابھی پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اس حد تک آزاد نہیں, بعض اوقات وہ دباؤ کی زد میں بھی آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہمیں یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک انسانی تمام عالم اسلام کا معاملہ ہے اور دنیا کا معاملہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی آرڈرز ہوں گے, اور جو سب سے اہم معاملہ جو اس میں کم از کم جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ کم از کم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا کہ جو افغان لوگوں کی پراپرٹیز ہیں, اور جس طریقے سے ہمیں سننے میں یہ باتیں آ رہی ہیں, اخبارات میں بھی باتیں آ رہی ہیں کہ ایسا ایٹموسفیئر کریٹ کر دیا گیا. آپ دیکھیں نا ان کو 15 نومبر کا ابھی بہت ٹائم ہے, لیکن اس کے باوجود یہ خبریں آ رہی ہیں کہ افغان افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے فورن ایکٹ کے تحت. حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا کہ اب سے تقریباً کوئی 5-6 مہینے قبل معصوم بچوں کو جن کی عمر 8-8 سال تھی لاہور پولیس کے ایک انسپیکٹر نے گرفتار کیا, اور بڑے شان کے ساتھ وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں نے ان کو افغانستان جاتے ہوئے گرفتار کیا. اب یہ کوئی ایسی عزت بات نہیں تھی کہ بچوں کو پاکستان کے جرائم کی صورتحال سب کے سامنے, بڑے بڑے کرمنل آزادہ نہ گھومتے ہیں, ان کو پاکستان کے ادارے جو ہے وہ بالکل, آپ معصوم بچوں کو افغانستان والوں کو پکڑ کے آپ اپنے آپ کو بہادر ثابت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اداروں کو ہوش کرنی چاہیے, یہ بہت بدنامی کی طرف پہلے ہی جا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں نے ان کو 30-40 سال رکھا ہے, اب آخری وقت میں آ کے اگر یہ ان کے ساتھ یہ زیادتیاں شروع ہو گئیں تو وہ اچھا میسج نہیں جائے گا ان لوگوں کو. اور آنے والے دن جو مڈل ایسٹ کے اندر جو پاورز اس وقت زیادہ فائٹنگ اس میں آ گئی ہیں, خطرہ اس بات کا ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر ہی شاید افغانستان میں دوبارہ تھوڑے پرابلم, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے بعض علاقے جو افغانستان سے کنیکٹڈ ہیں اس میں بھی حالت زیادہ خراب ہو جائے. صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چاہیے, کیونکہ یہ لوگ اگر افغانستان چلے گئے اور پھر یہ واپس آئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سے ٹیررسٹ بھی واپس آ جائے.
بہت شکریہ ذوالفقار بھٹا صاحب, آپ کا بے انتہا شکریہ. اور سامعین ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. بریگیڈیئر سعد نصیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے میر ویس افغان صاحب نے. ہم گفتگو کریں گے کہ اس خبر کے بارے میں کہ افغان فورسز نے قندوز صوبے میں لڑائی کے بعد وہاں کے خان آباد ڈسٹرکٹ کا کنٹرول طالبان سے چھین لیا ہے. یہ بتائیے بریگیڈیئر سعد نصیر صاحب کہ کیا یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی صورتحال میں جبکہ طالبان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں، اپر ہینڈ حاصل کر رہے ہیں ایک علاقے پہ جہاں سیٹرڈے کو انہوں نے کنٹرول حاصل کیا تھا، 24 گھنٹے کے اندر اندر افغان فورسز نے ان کو مار بھگایا واپس اور کنٹرول واپس حاصل کر لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ افغان فورسز اب لڑنا بھی سیکھ رہی ہیں اور ملک کی حفاظت کرنا بھی سیکھ رہی ہیں؟
دیکھو جہاں تک افغان آرمی کا تعلق ہے، نیشنل آرمی، تو ان کو ظاہر ہے کہ ٹریننگ بھی ملی ہے، ان کے ساتھ اسلحہ بھی ہے اور ان کو ایئر سپورٹ بھی حاصل ہے اور لڑائی تو ظاہر ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ اس ملک میں کب سے تقریباً 15-16 سال ہوئے لڑائی جاری، تو فیل ہارڈن اس میں تو شک نہیں. لیکن دوسری طرف پر انسرجنسی بھی دیکھ لو، اور کچھ سروے جو سامنے آئے ہیں کہ اس میں تقریباً 5-15% علاقوں پر زیادہ جو ہے افغان طالبان کا کنٹرول ہو گیا، اور اس کے علاوہ یہ قندوز کا پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ اس کا ڈسٹرکٹ جو ہے ضلع خان آباد جو اس پر ابھی قبضہ ہوا ہے، تو ان کا گورنر جو تھا اور اس کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا وہ اپنی فوج کو بار بار مدد کے لیے پکار رہا تھا لیکن مدد نہیں پہنچی اور تب طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا. تو ہم اس کو کہتے ہیں اپنی اسٹریٹجی میں کہ یہ سیسا گیم ہوتا ہے، اور سیسا میں ہے کہ کبھی پنجرا ایک طرف پر جاتا ہے کبھی دوسری طرف پر جاتا ہے. تو یہ اتنا ڈیپ دباؤ ڈالنا، یہ بھی افغان حکومت، اور دوسرے بات میرے خیال میں کہ میں جو ایک ذریعہ دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل بلکہ کچھ دو مہینہ ڈیڑھ ہوا کہ اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان تعلقات کافی کشیدہ ہے، اور ایک الزامات بھی لگ رہے ہیں، اور دوسری بات اس کی مدت میں بھی نتوسی کی جا رہی ہے اور کچھ انٹرنل اسٹرائف بھی ہے. اور تو پہلے بھی جب اشرف غنی پر دباؤ ڈالنا تھا تو قندوز کچھ ملیشیا کے مطلب ہے کہ ان کے پولوشن پولوشن سے یا ان کی مدد سے یا ان کی ایک قسم کے خفیہ ہاتھ کے ذریعے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. دوسری بات یہ کہ اشرف غنی نے کچھ پاکستان کے خلاف، طالبان کے خلاف کچھ زیادہ تندو تیز حملے شروع کر دیے تھے، جبکہ اشرف غنی کا اسٹرینتھ پاکستان ہے اور اس کی اپنی ایتھنیسٹی ہے، افغانستان میں ایتھنیسٹی اپنی ایک مضبوط حیثیت رکھتی ہے. تو ابھی اب پھر دوبارہ یہ خان آباد کا جانا، یہ میرے خیال میں کہ وہ انٹرنل جو اسٹرائک ہے اس کا بھی ایک نتیجہ نظر آتا ہے کہ شاید اس طرح غیر جو چینج ہو رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مطلب کہ انٹرنل پہلو کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے.
اچھا،
اور اگلی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہلمند کا تعلق ہے، اس سے بھی پہلے قبضہ ہوا تھا پھر وہ چھڑا دیا گیا، اور جو اوور آل سچویشن ہے وہ کچھ بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہے، بدتری کی طرف جا رہی ہے. جبکہ ان کا جو صلح کا جو عمل تھا حزب اسلامی کے ساتھ جو حکمت یار کے ساتھ، وہ بھی پیچھے چلا گیا کیونکہ ان کو بھی منظوری نہیں مل سکی. تو لگتا ہے کہ نہ پیس کے فرنٹ پر نہ آگے ہیں اور نہ کوئی کامیابی ہو رہی ہے، اور نہ جو ہے جنگ کی سمت میں کوئی زیادہ کامیابی مل رہی ہے. تو افغانستان کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، افغان ریفیوجی کا واپس جانا، اس کے علاوہ وہاں پر لڑائی کا تیز ہونا، تیسری طرف پر ان کا انٹرنل اسٹرائک جو ہے آپس میں لڑائی جو طرف وار ہے یا ایک قسم کا اقتدار کی جائیں گے، تو یہ بھی ایک عنصر ہے. تو ان سب کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ افغانستان کے لیے آنے والے دن نیکسٹ جو 2-3 مہینے یا سرما شروع ہونے سے پہلے یہ
مشکل ہے. جی بالکل میر ویس، افغان صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو کامیابی حاصل کرنا شروع کی ہے افغان فوج نے، کیا اس سے جو آئی ایس ایس آئی کا خطرہ ہے وہاں بڑھتا جا رہا ہے، کوئی ایمرجنگ تھریٹ ہے، وہ بھی کچھ ڈی مورلائزیشن ہوگا، ڈسکریجمنٹ ہوگا ان کا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افغان فورسز کے لیے یا افغان عوام کے لیے نئی بات نہیں ہے، جیسا آپ لوگوں کے مہمان نے فرمایا
جی.
اسی طرح کئی ضلع جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور طالبان نے واپس چھوڑ دیے ہیں. طالبان وہاں پہ ضلعوں پہ قبضہ کرنے کی خواہش مند ہے لیکن رکھنے کی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ اب تو B-52 بھی آیا ہوا ہے، وہ اس کی طرف سے بھی بمبردمان ہو رہی ہے، اور صرف قندوز کا ضلع نہیں تھا, اس کے بعد حصارہ کا ضلع جو ننگرہار کا ضلع ہے اس پہ بھی طالبان نے قبضہ کیا, ایک دن کے بعد اس نے واپس چھوڑ دیا. ایک سائٹ پہ تو یہی باتیں ہیں. دوسری جانب جہاں تک افغان فورسز کی بات ہے, ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان فورسز تو وہ ہے ابھی لڑ رہی ہے طالبان کے ساتھ اور مختلف صفوف میں لڑ رہی ہے. جہاں تک ٹرورسٹوں کا تعلق ہے, جہاں تک یہ داعش کا تعلق ہے, وہ افغانستان کی شمال میں ان کے لیے زیادہ تر محفوظ پناہ گاہیں اس لیے موجود ہے, اور وہاں پہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر ازبک, چیچن اور اس ٹائپ کی طالبان موجود ہے جو وزیرستان سے ضرب العضب آپریشن کے بعد بھاگ چکے ہیں, اور افغانستان کے اس سائڈ میں ان کا رہنا ذرا مشکل اس لیے ہے کہ وہ زبان کو نہیں سمجھتے اور علاقہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتے, اور شمال میں یہ یوں ہے کہ ان لوگوں کی زبان لوگ سمجھتے ہیں اور وہاں بھی ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری جانب جہاں تک طالبان نے ابھی آپریشن میں لڑائی جھگڑوں میں زور دیا ہوا ہے, اس کی بھی اپنے علت موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر سال موسم گرما میں طالبان اپنا زور آزمائی کرتے ہیں, دوسری جانب ان کی جو اپنا لیڈر ہلاک ہوا تھا بلوچستان میں, تو اس کے بعد اپنی زور دکھا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اور افغانستان کو, اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں بھی جو طالبان لیڈرز موجود تھے وہ تنگ آ چکے ہیں, اور وہاں پہ طالبان لیڈرز کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ لوگ وہاں پہ نہیں چھوڑتے, اور طالبان پاکستانی حکام نے انہیں اپنی ملک چھوڑنے کو کہا ہوا ہے, کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اس کے درمیان, اور اب طالبان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کچھ ضلع یا کچھ صوبے اپنے کنٹرول میں لا کر اور وہاں پہ زندگی گزار سکے, یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ پناہ لے سکے یا وہاں پہ چھپ سکے. تو اس لیے بھی طالبان نے بڑی لڑائیوں میں زور دیا ہوا ہے, اور اب بدقسمتی سے افغانستان کی 15 صوبوں میں لڑائی جاری ہے. مختلف نکات پہ افغان فورسز جو ہے پولیس اور آرمی دونوں دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, لیکن یہ ایک ضلع لینا اور ایک ضلع چھوڑنا اتنی بڑی لڑائی میں میرے خیال سے اتنی بڑی بات نہیں ہوگی جس طرح ہم سوچ رہے ہیں. وہاں پہ اب بہت سارے ضلعوں میں طالبان کی کنٹرول ہے, بہت سارے علاقوں میں طالبان کی کنٹرول ہے, جو ضلع باقی رہ گئی ہے وہ صرف اس تعمیرات تک اور اس شہروں تک محدود, ضلعوں کی جو مراکز ہے ان تک محدود, دور دراز علاقے جو ہے کہیں دور دراز علاقے طالبان کی کنٹرول میں ہیں, اور وہ صرف شمال میں نہیں افغانستان کی تقریباً 15 صوبوں میں یہ صورتحال ہے.
بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے موضوع کے اوپر. ہمارے ساتھ دو انڈیا سے پرتاپ سوم ونشی صاحب موجود ہیں, اور ترکی سے ہمارے ساتھ جناب فرقان احمد صاحب موجود ہیں. ان دونوں سے گفتگو کریں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
ویلکم بیک. ترک وزیر خارجہ کے مطابق فتح اللہ گولن کی تنظیم ایف ای ٹی او, جس پر گزشتہ ماہ ترکی میں انقلاب لانے کی ناکام کوشش کا الزام ہے, اب بھارت تک پہنچ چکی ہے. اپنی بھارتی ہم منصب سشما سوراج سے بات چیت کے بعد ترک وزیر خارجہ نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو انہوں نے اپنی بھارتی ہم منصب کے ساتھ اٹھایا ہے. پرتاپ سوم ونشی صاحب, یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر گولن صاحب کی تنظیم کی؟
طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگست کے فرسٹ ویک میں بھی یہ بات آئی تھی ایک بار, اور ابھی جو آیا ہے تو یہ ظاہر طور پہ ایک چنتا کی بات ہے, ایک پریشانی کی بات ہے, سوچنے والی بات ہے, کیونکہ ابھی تک ہم اس ٹیررزم کو انڈیا کے بھیتر جو ہے اس میں دو طرح سے دیکھتے تھے, ایک وہ جو کہ انڈیا کے بھیتر کے گروپس ہیں, دوسرا وہ جو پاکستان اسپانسرڈ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. یہ تیسری چیز اگر باہر سے دکھ رہی ہے تو ظاہر طور پہ بڑا سوال ہے, اور اب چونکہ اتنے بڑے لیول پہ فورن منسٹر کے لیول پہ یہ کہا گیا ہے تو اس لحاظ سے یہ بات سوچنے کی بات ہے. باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 8 اگست کو یہاں پہ तुर्की की ओर से एक वार्निंग आई थी कि यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका एक चूंकि फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात कही गई है तो अब उसको हम और ज्यादा सीरियसली देखना चाहिए।
अच्छा फुरकान अहमद साहब, ये बताइए आपके तुर्की ने पाकिस्तान को भी पहले यही बात कही थी, अब इंडिया से कहा है और दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी तुर्की का पैगाम यही है कि ये एक क्रिमिनल तंजीम है, इंटरनेशनल जराइम की तंजीम है, माफिया है एक, तो क्या आप ये समझते हैं कि तुर्की के इस प्रोपेगेंडे से या तुर्की के इन इकदाम से तुर्की के अंदर इस तंजीम का और गोलन साहब का इन्फ्लुएंस जो है वो वाकई डैमेज हो रहा है या ये कि उनके पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है?
हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पॉपुलैरिटी में फायदा क्या, कोई कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई वो बल्कि नुकसान पहुंच रहा है काफी अरसे से जो है, बल्कि पिछले 2-3 सालों से जो है वो इनकी जो है पॉपुलैरिटी जो है वो डाउन से डाउन होती जा रही है, मुसलसल जो है इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि अब आवाम जो है जो पहले इनको एक लिहाज से अपना मसीहा समझती थी अब वो हालात बदलते जा रहे हैं, आवाम ने अब इनका असली चेहरा देखना शुरू कर दिया क्योंकि तुर्की के अंदर जो है दहशत इसको जो यहाँ पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ जो है आवाम की तरफ से भी एक लिहाज से नफरत पैदा होती जा रही है और ये नफरत जो है दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है और आवाम की जो बड़ी तादाद जो है वो आप समझना शुरू कर दिया, उन्होंने जबकि तुर्की की जो चारों पार्टियां उन्होंने इस लिहाज से सोचना शुरू कर दिया कि ये तंजीम जो है एक लिहाज किसी तरीके से भी जो है वो आवाम की खिदमत नहीं कर रही बल्कि आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है और तालीम के अपने पीछे जो है मुख्तलिफ तंजीमों के लिहाज से दहशतगर्दी के लिहाज से जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए यही ख्याल जाहिर किया जाए इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जाएगी बल्कि ये लगता यही है कि कुछ चंद एक सालों में जो है ये तंजीम जो है अपना जो वकार जो है खो बैठेगी।
अच्छा हमारे साथ रहिएगा आप प्रताप साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि पाकिस्तान से जब कहा गया था तो पाकिस्तान में ये कहा था कि हम जायजा ले रहे हैं और ये तंजीम जो है तालीमी इदारों के जरिए निजी तंजीमों के जरिए आगे बढ़ती है और भारत का भी कमोबेश वही मौकफ है जो पाकिस्तान का है, तो आप क्या ये समझते हैं कि इन हालात में भारत में इस तंजीम को पनपने का फलने फूलने का मौका मिलेगा?
मुझे लग रहा है गवर्नमेंट सीरियसली लेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगस्त की 8 तारीख को एक लेटर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को यहाँ आया था जिसमें टर्की गवर्नमेंट ने सिर्फ वार्निंग ही नहीं दी थी, उन्होंने पूरा एक डिटेल्स दिया था कि कैसे इन लोगों के ऑपरेशंस कहाँ कहाँ कैसे पॉसिबल हैं, जो आप तरीके बता रहे हैं वो सारे तरीकों का भी हवाला दिया हुआ था
जी।
तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सीरियसली लेगी और जो तरीके टर्की की ओर से उस लेटर के जरिए आए हैं वो तो है ही है, बाकी जो यहाँ के इंटरनल एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो सारे लोग जो देख रहे हैं मुझे लगता है इस पर कार्रवाई करेंगे।
अच्छा बहुत शुक्रिया प्रताप सोमवंशी साहब आपका, मंदर कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ तो फुरकान हमीद साहब भी हैं तुर्की से। मंदर कुरैशी साहब ये बताइए कि तुर्की में भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और तुर्क वजीर आजम ने और तुर्क वजीर खारजा ने दहशतगर्दों पर और आईएस पर इसका इल्ज़ाम आयद किया, इसका इल्ज़ाम गुलान साहब की तहरीक पर आयद नहीं किया गया, तो क्या आप समझते हैं कि तुर्की को इस वक्त तो दोहरे दुश्मन का सामना है, गुलान साहब की तंजीम भी है और दूसरे आईएसआईएस भी है?
जी ऐसा ही लगता है क्योंकि ये जो अटैक किया गया है इसके बारे में कुर्द को एक्चुअली टारगेट किया गया था बहुत क्लियरली आईएसआईएस की तरफ से, क्योंकि जो लास्ट उनका जो मंबिज का सिटी था टाउन उसको टेक ओवर करने के लिए ये लोग काफी आगे थे, तो इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली आईएसआईएस ने एक मैसेज भेजा इनको और जो उनकी असेसमेंट है टर्की की एज ए गवर्नमेंट आई थिंक दे उन्होंने ऑब्जेक्टिवली इसको लिया है और इसी तरह उन्होंने प्रेजेंट भी किया कि गुलाम जो साहब है उनकी तंजीम को नहीं इसका बनाया गया टारगेट और ये लिखा गया कि उनकी वजह से ये हुआ, बल्कि क्लियरली बताया गया कि जो आईएसआईएस है उनकी तरफ से कुर्द के ऊपर अटैक किया गया, एग्जैक्टली टर्की के ऊपर सच अटैक नहीं कहा जा सकता लेकिन कुर्दिश जो थे उनका उनको मैसेज दिए गए, उनके ज्यादातर सपोर्ट इसी टाउन के अंदर रह रहे हैं, बहुत से जो सीरिया से कुर्द रेफ्यूजी आए हैं।
अच्छा ये बताइए फुरकान साहब कि ये जो अटैक हुआ है, इससे पहले भी अटैक हुए हैं, उससे पहले इनकलाब लाने की एक नाकाम कोशिश हुई, तो उसके बाद आप खुद तुर्की के अंदर माहौल क्या है, तुर्क हुकूमत कैसे निपटने का प्लान कर रही है इन हमलों से और इस सूरत हाल से, اتنے بڑے پیمانوں پر گرفتار کر کے لوگوں کو؟
گلن تحریک جو ہے وہ اس قسم کے کسی واقعے میں ملوث نہیں ہو سکی ہوئی ہے. البتہ اس نے ناکام بغاوت کی ضرور کوشش، کبھی اس نے دہشت گردی کے حملوں میں انوالو نہیں ہوئی ہے. دہشت گردی کے حملے جو ہیں وہ ترکی میں عام طور پر دہشت گرد تنظیم پی کے کے اور جو ہے آئی ایس ایس یہ داعش کرتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی دوسری جو پی کے مختلف ونگز ہیں وہ کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی جہاں یہاں پر جو ہے وہ یہ گولن کی تحریک جو ہے دہشت گردی کے حملوں میں ملوث نہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن یہ دہشت اس قسم کے واقعات میں کبھی بھی ملوث نہیں ہوئے. ہاں یہ حکومت کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو جہاں پہ ان کے خلاف جو ہے زبردست ایکشن لیا جائے گا، خاص طور پر پی کے کے اور داعش. اس دفعہ جو یہ حملہ غازی انتیب میں کیا گیا یہ داعش کی طرف سے کیا گیا، اور 51 جو افراد جو ہیں وہ جہاں بک ہو گئے. یہ حملہ جو ہے داعش ہی کے ایک 12 سے 13 سال کے شخص کی طرف سے کیا، بچے کی طرف سے کیا گیا. اس بارے میں صدر نے جو بیان جاری کیا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ جو شام سے جو بھی لوگ آئیں گے ان کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کی جائے گی، چیکنگ کی جائے گی، اس کے بعد کیمپوں میں بھی اسی حساب سے رکھا جائے گا، اور حالات کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد کیمپوں میں پوری طرح سیکورٹی کے میجرمنٹ لیے جائیں گے، پھر ان سے نپٹا جائے گا. جی
بہت شکریہ فرقان حمید صاحب آپ کا. مندر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم دوسرے انٹرنیشنل موضوعات پر گفتگو کریں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک. اچھا مندر قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا اور آپ ظاہر ہے کہ فالو بھی کرتے ہیں نیوز کو، کہ ترکی اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، اور غالباً شام کی جو صورتحال ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روسی طیارے اب ایران کے ہوائی اڈوں سے بھی اڑ رہے ہیں داعش پر حملے کرنے کے لیے. شام میں ترکی اور ایران کے درمیان شدید اختلافات ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے قریب آ رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟
جی اس میں کلیئر کٹ یہ سینیریو یہ لگ رہا ہے کہ جو ترکی ہے اس وقت گو بٹوین کوشش کر رہا ہے کہ جو سعودی عرب اور ایران کی جو آپس میں جھگڑا ہے جس کی وجہ سے ترکی کو بھی بیچ میں پول کر دیا گیا تھا، تو اس کو ریکنسائل کرنے کی وہ جینونلی کوشش کر رہا ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو سکے اس میں ٹرکش تو میرے خیال میں کہ سیریا کی جو جنگ ہے اس کے اوپر بہت پازیٹیو اثر ہوگا، اور بہت جلد ہی یہاں پر ہم پیس دیکھ پائیں گے شاید. لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بٹوین یہ کہنے ہیں کہ ایک ایسا راستہ وہ ڈھونڈ پائیں شاید کہ جس میں کہ دونوں بھی فریق جو ہیں ایران اور سعودی عرب ان کو ایکسیپٹیبل ہو. تو یہ ریزن ایک نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ترکی جو ہے وہ ایک ڈپلومیسی کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سیریا سے ریلیٹڈ، کیونکہ سیریا کے اندر جب تک ڈی اسٹیبلٹی رہے گی تو اس کا اثر ترکی کے اوپر پڑتا ہی رہے گا. جس طرح کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان سفر کرتا رہا ہے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے، تو ایسی سچویشن ترکی کے اندر بھی اب ہوتی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں کہ سون ایز پاسبل اگر ترکی اس کو سیٹل کر پائے یا یہ مسئلہ کسی بھی طریقے سے سیٹل ہو سکے تو وہ ترکی کی اکانومی اور ان کی سیکورٹی کے لیے بہت بہتر رہے گا. تو یہ ہی سمجھ کے اور ایکو کا جو ہوا تھا سارا سینیریو اس سارے کے تناظر میں اگر ہم جب دیکھتے ہیں، اور پلس اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رشیا نے جہاز جو تھے وہ ایران سے اڑا کے تو سیریا پہ اٹیک کیا، آلدو کہ روس کو ضرورت نہیں ہے اتنی دور فلائی کر کے جانے کے لیے جہاز ایران سے، اور ایران پہنچنے کے لیے ان کو فلائی کرنا پڑا تھا عراق کے اوپر سے ہی. تو میرے خیال میں یہ ایک میسج سیپریٹلی دیا گیا تھا سپورٹ کے، ایران کو پراپرلی سپورٹ ہے، آلدو کہ ایران کے کانسٹیٹیوشن میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ باہر کے جو فوج ہے یا کسی بھی اور ملک کو وہ اپنے اڈے نہیں دے گی جس طرح کے پہلے کے زمانے میں دیے گئے تھے.
اچھا ہمیں جوائن کیا عارف انصار صاحب نے، سینئر ریسرچر ہیں پولی ٹیکٹ کے واشنگٹن میں. میرا ایک سوال عارف انصار صاحب، میں آپ سے ابھی امریکن پریسیڈنشل پالیٹکس کے بارے میں بھی سوال کروں گا، پہلے میں ایک یہ انٹرنیشنل موضوع ہے اس کے بارے میں، اس لیے کہ شام کے جو صدر ہیں بشار الاسد صاحب، ان کے بارے میں ایران اور ترکی کے موقف میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایران بشار الاسد صاحب کا حامی ہے، جبکہ ترکی کا اب تک یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ان کو جانا چاہیے، اور اس معاملے میں سعودی عرب کا موقف اپنائے رہا ہے اور اس کی حمایت کرتا رہا ہے. تو اب ان دونوں کے درمیان ایک میٹنگ پوائنٹ یا کمپرومائز کا پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے ایران اور ترکی کے درمیان؟
جی اس میں ایک کمپرومائز پوائنٹ تو وہی ہے جعفری صاحب کہ مینجڈ ٹرانزیشن ہے یا کس طریقے سے پروسیس کو مینج کیا جائے. اس میں کچھ کنفیوژن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ترکی کی کیونکہ پوزیشن ابھی فلوئڈ ہے اور پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے کہ وہ اب کیا چاہ رہے ہیں, لیکن اگر ان کی پوزیشن میں واقعی تبدیلی آئی ہے جو کہ کوپ سے پہلے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے برعکس آ جائے گی, کیونکہ سعودی ابھی بھی بشار الاسد کے جانے کے حامی ہیں. امریکہ شروع سے متزلزل تھا, کلیئر نہیں تھا, لیکن وہ اپنے ایلائز کے ساتھ چلتا گیا, اور ظاہر بات ہے جو ریزولوشن ہے اس میں تو ان کی مینجڈ ٹرانزیشن ہے اسد صاحب کی, کہ ایک وہ پروسیس ہے کہ وہ الیکشن کروائیں اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لائی جائے اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ حکومت کی تبدیلی آ جائے. تو اگر ترکی اپنی پوزیشن واقعی تبدیل کرتا ہے تو پھر ایران کے ساتھ, اور جو لگ بھی رہا ہے کیونکہ اب وہ روس اور ایران کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے ترکی, اور اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلقات کو اب وہ شاید ان کی پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ اس کو ریسیٹ کیا جائے اسرائیلی ریلیشن کو. ترکی کی پوزیشن آبویسلی کافی چینج ہو گئی ہے, تو میٹنگ پوائنٹ تو یہی ہے کہ بشار الاسد کو رہنے دیا جائے اور کسی طریقے سے اگر مینج ٹرانزیشن ہے, اگر وہ ہے بھی یہ پوائنٹ ابھی پھر بھی.
اچھا ایک سوال منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے آپ مجھے کہ جو اس وقت صورتحال آپ کو نظر آتی ہے اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ داعش جو ہے اس پر مسلسل روس کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے, امریکہ کے اتحادیوں کی جانب سے بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے, تو کیا وہ گروپ اب وہ بتدریج کمزور ہوتا جا رہا ہے؟
جی ڈیفینیٹلی یہ گروپ جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ کمزوری بھی نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ ایک پراپر آرمی کے سامنے کھڑے ہو کے لڑنے کی ان کے اندر کبھی بھی ایسی نہیں تھی پاور کے وہ کھڑے ہو کے لڑ سکیں, کیونکہ وہ ایک ریگولر آرمی تو ہے نہیں. ملیشیا ہے وہ بھی گوریلا وار کے اندر وہ بہتر رہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک, اور جو جس طریقے سے وہ انویژن کی جا رہی ہے جس میں کہ ایریل بمبارڈمنٹ ہے اور اس کے پیچھے یا تو شیعہ ملیشیاز ہیں اور یا پھر جو پیش مرکز ہیں وہ آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ خود آگے پیش قدمی کرتے ہیں, اس سینیریو کے اندر ہم ان کو بہت زیادہ یہ نہیں لینا چاہیے کہ ان کی گراؤنڈ سپورٹ اور وہ ایک دم سے شاید ڈیزالو ہو جائیں گے. میرے خیال میں کہ یہ ایک
غیر حقیقت پسندانہ بات ہوگی. جی
تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے.
اچھا اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں امریکن پالیٹکس کے اوپر. عارف انصار صاحب یہ بتائیے کہ اب وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ اس وقت دونوں پریسیڈینشل کینڈیڈیٹس کی جو کیمپینز ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں اور بتدریج حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس ریٹرک کے اوپر اپنی کیمپین کو چلا رہے ہیں وہ ان کے لیے کارگر ثابت ہو رہی ہے؟
معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی کیمپین ٹیم میں تبدیلی لائے ہیں ہائیسٹ لیول پہ اور کچھ اور لوگ شامل کیے ہیں جو کافی نیشنلسٹ ہیں, رائٹ ونگرز ہیں. تو کلیئر نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں کیا انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس میں کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس وجہ سے وہ اس جگہ پہ پہنچے ہیں اسی پوزیشن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ساتھ ہی وہ اپولوجائز بھی کر رہے ہیں وہ اپنی غلطیوں پہ. تو دونوں ایک کانٹرڈکٹری پوزیشن, ایک کانٹرڈکٹری پوزیشن ان کی چل رہی ہے کہ کیا وہ چینج ہونے والے ہیں کہ وہی چیز بننے والے ہیں جو تاثر ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے اس پوائنٹ پہ اب جب ہم اتنا قریب پہنچ گئے الیکشن کے کہ ایکسپیکٹیشن کو مینج کرنے کی بھی ضرورت ہے دونوں کینڈیڈیٹس کی طرف سے. یہ نہ کیا جائے کہ دوسرے کو بالکل ہی ڈسکاؤنٹ کر دیا جائے, جو کہ کچھ لگ رہا ہے کہ لبرل سائڈ سے ایسے لگتا ہے کہ ان کو بالکل ہی اب ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ پولز نے انڈیکیٹ کر دیا کہ وہ تو ہار گئے. ٹرمپ میرا خیال ہے ایک فینومینن ہے, ٹھیک ہے وہ ایک سرکمسٹینسز کی وجہ سے آئے ہیں, اور وہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اور ایک ضرورت ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی اپنی ان کی ایکسپیکٹیشن کو مینیج کریں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ ہم تو بس جیتیں گے, اگر نہیں جیتیں گے تو ایک کنسپریسی تھیوری ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے عارف انصار صاحب کہ ٹرمپ صاحب کی جو کینڈیڈیسی ہے اس نے ریپبلکن پارٹی میں کس حد تک انتشار پیدا کیا ہے, ڈس یونٹی پیدا کی ہے, اور کس حد تک اس کو ڈیمیج کیا ہے؟
بہت کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ظاہری بات ہے ٹرمپ صاحب کی پوزیشنز تو کلیئر ہی نہیں ہیں, وہ ریپبلکن سٹینس تو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے. بعد میں ان کو سکولنگ کی گئی تو انہوں نے کچھ چیزیں اپنی چینج کرنے کی کوشش کی, تو بعض تو یہی کہا جائے گا کہ وہ کوئی ریپبلکن پارٹی تو ہائی جیکس ہی ہو گئی, کیونکہ لوگوں نے ٹرمپ صاحب کے ساتھ فالوئنگ کی, ان کو آگے کیا, جو ان کے لیڈر تھے, ہیوی جو ہینڈڈ لیڈر, جو ان کے ہیوی لیڈرز ہیں شاید پرانے, وہ سائڈ لائن سے کچھ ہو گئے, انہیں اپنی پوزیشن چینج کرنی پڑی. تو ریپبلکن پارٹی کے اندر کافی انتشار ہے, فرسٹریشن بھی ہے کہ ان کا فیوچر ڈائریکشن کیا ہے. وہ ماضی میں بھی ایپیسوڈ چلتی رہی ہیں اس سلسلے میں, لیکن فیوچر میں اب ایک اور ٹی پارٹی والا سلسلہ بھی چل رہا تھا ریپبلکن پارٹی میں. تو میرا خیال ہے کہ فیوچر میں کافی اس پہ سوچنا پڑے گا کہ امریکن پولیٹکس اس جنرل جو ہے وہ میڈیا کی وجہ سے بھی کہ ایک ایکٹنگ ڈراما کیمپین بن گئی ہے کہ کینڈیڈیٹس اپنی پوزیشن ریپرزینٹ نہیں کر رہے, بلکہ وہ چیز بنتے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, انہیں میڈیا ان کو کس طرف لے جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ ہاں میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اسٹک کرتا ہوں. تو وہ پھر ووٹرس کے لیے بھی بڑا کنفیوزنگ ہو جائے گا کہ اصل میں کینڈیڈیٹس کی پوزیشن کیا ہے, اور کیا وہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے اپنی پوزیشن آگے پیچھے کر رہے ہیں. لیکن ریپبلکن پارٹی کے لیے تو کافی
مشکلات ہو جائے گا. اچھا, دوسرے ای میلز کے ایشو پر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی پیدا ہو گئی ہے؟
آپ ڈیموکریٹک پارٹی ای میلز کا ایشو,
جی
جو ہلری کلنٹن
کی, جی 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 جی,
ہاں نہیں وہ تو چل رہا ہے ساتھ ساتھ, ظاہری بات ہے. جو اور ان کے
نہیں, بارنی سینڈرز کے خلاف جو ای میلز کا ایشو سامنے آیا تھا, اس کے بعد کیا ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے؟
کون سے والی ای میل؟
بارنی سینڈرز کے خلاف جو ای میلز انکشاف ہوا تھا.
جی وہ چل رہا ہے, ظاہری بات ہے ایشوز ہر کیمپین میں اپنی جگہ چل رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح ابھی ہلری کلنٹن کی ہیلتھ کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایشوز ریئل ٹاپکس پہ نہیں لے جانے کی کوشش کر رہے,
ایشوز پہ نہیں جا رہے. جی اچھا منظر صاحب, یہ بتائیے کہ یورپ میں اب اس الیکشن کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟
میرے خیال میں کہ جتنے بھی پرانے ہم الیکشن دیکھتے ہیں امریکہ کے, ان سے کمپیئر کریں تو یہ الیکشن سب سے زیادہ غور سے دیکھا جا رہا ہے اور بہت انٹرسٹ لیا جا رہا ہے یورپ میں. اور ساتھ ساتھ لوگ پریشان بھی ہیں, کیونکہ اگر ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو اسی طرح کے کینڈیڈیٹس جو ہیں اکراس دی یورپ وہ جیتتے جا رہے ہیں, جس میں کہ برطانیہ کے فورن منسٹر جو بنے ہیں ان کو بھی انکلوڈ اگر ہم کر لیتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی فلاسفی یا کوئی تھیوری یا کوئی ایسا آئیڈیا نہیں ہوتا جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے, بٹ دے مینج ٹو مینیپولیٹ جو کیا کہتے ہیں میڈیا ہے, اس کے تھرو ان کو اتنی ٹریکشن مل جاتی ہے لوگوں کے اندر, کیونکہ لوگ جو ہیں ٹریڈیشنل پولیٹیشین سے بور ہو گئے ہیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہی ان کو کینڈیڈیٹ ملے جو کہ ایٹ لیسٹ ان کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ پریزنٹ کر سکے.
مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بحیثیت کینڈیڈیٹ یورپ میں زیادہ پاپولیرٹی حاصل کر رہے ہیں؟
لوگ پاپولیرٹی تو نہیں ہم کہیں گے, لیکن لوگ ان کی وجہ سے پریشان بہت زیادہ بھی ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ضرور ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی شاک بھی ہو سکتا ہے سب کے لیے کہ ایک دم سے پتا چلے گا کہ یہی جیت گئے, کیونکہ یورپ میں ایسا ہی ہوا ہے اور ایک ملک میں نہیں ہوا ہے, اکراس دی یورپ ایسا ہی ہوا ہے, جس میں کہ برطانیہ بھی شامل ہے. بریگزٹ کا ریزلٹ اگر ہم لے لیتے ہیں آسٹریا, پولینڈ اور جتنے بھی ملک ہیں وہاں پر ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک دم سے ایسے کینڈیڈیٹ جیت گئے کوئی
لیسٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, لیکن صرف میڈیا کے ذریعے. عارف انصار صاحب, آنے والے ہفتوں میں جبکہ الیکشن بہت زیادہ قریب ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ریٹرک ہے اس میں اضافہ ہوگا, شدت پیدا ہوگی؟
میرا خیال ہے وہ کچھ اسی طرح سے پوزیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو, جو انہوں نے نئے ایڈوائزر سلیکٹ کیے ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ اسی طرف جائیں گے جس وجہ سے وہ اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ ایک نیشنلسٹ رائٹ ونگ ٹرینڈ اکراس دی بورڈ ہے, جس طرح گیسٹ نے بھی ذکر کیا آپ کے دوسرے, اور وہ صرف ادھر نہیں دوسرے اکراس دوسرے ریجنز میں بھی پلے ہو رہا ہے. ان کی وجوہات کیا ہیں کہ یہ نیشنلسٹ کنزرویٹو اور کنزرویٹو مڈل آف دا سینٹر نہیں, جو ایکسٹریم رائٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں اکنامکس آبویسلی فیکٹر ہے, جو اکنامکلی اقتصاد دنیا کی سچویشن ہے, تو ہر جگہ پھر ایک ٹرینڈ بنتا ہے کہ دوسری طرف جایا جائے, ایکسٹریم کی طرف جایا جائے, اور وہ یہاں بھی ہو رہا ہے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, منظر قریشی صاحب اور سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.